السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، وقال الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وقال الله تبارك وتعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم الہمنا رشدنا واجنبنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین. سادن محترم، اگر آپ کے ذہنوں میں ہو، رمضان مبارک سے پہلے ہم نے ایک اہم موضوع کو سمجھنے کی کوشش کی تھی اور ایک تسلسل میں ہم آگے بڑھے تھے، اور وہ موضوع تھا ہمارا گھر اور ہماری ذمہ داری. اور اس موضوع کے تحت چند گزارشات تھیں کہ جو کہ ہم نے سمجھی تھی اس موضوع کی اہمیت قرآن و سنت کی روشنی میں، اہل خانہ کی تربیت، اس سے حاصل ہونے والے فوائد تفصیل کے ساتھ ہمارے سامنے آئے تھے. اور گھر کے اندر جو مختلف کردار ہیں، اس کا ہم نے سمجھنے کا آغاز کیا تھا کہ جس میں سب سے پہلے جو سب سے اہم کردار تھا سربراہ خاندان کا. اس موضوع پر الحمدللہ مختلف گوشوں میں سربراہ خاندان کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ تفصیل کے ساتھ ہمارے سامنے آئی تھیں. اور یہ سارے موضوعات کے جو زیر بحث آ چکے ہیں، یہ ریکارڈڈ ہے اور quranacademy.com کی ویب سائٹ پر الحمدللہ یہ سارے لیکچرز اویلیبل بھی ہو جائیں گے، تذکیر یاد دہانی کے لیے وہاں سے سماعت کی جا سکتی ہے. اسی تسلسل کو انشاءاللہ آگے بڑھاتے ہوئے، آج جو گھر کے اندر جو ایک بڑا اہم ایک اور کردار ہے، اور وہ ہے شوہر اور بیوی کا کردار، یعنی تعلق زوجین. اس کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کا ہم آغاز کر رہے ہیں، اور اس ذیل میں انشاءاللہ اس تعلق زوجین کی جو اہمیت ہے شریعت میں، قرآن و سنت میں، اور اس تعلق کی جو مضبوطی ہے اس کے حوالے سے جو قیمتی ہدایات ہیں، انشاءاللہ وہ ہمارے سامنے آئے گی. پھر آخر میں اختصار کے ساتھ جو اس وقت اسرائیل میں جو ایک بل پاس ہوا ہے کہ جس میں، اور وہ انتہائی انسانیت سوز بل ہے، کہ جس میں فلسطین کے جو مسلمان ان کی جیلوں میں قید ہیں، تو انہوں نے یہ بل پاس کیا ہے اکثریت کے ساتھ کہ 90 دن کے اندر ان قیدیوں کو سزائے موت ہے کہ جو کہ دی جائے. یعنی یہ انسانیت سوز بل کا پاس ہونا یہ امت مسلمہ کے لیے بہت ہی فکر مندی کی بات ہے. چند باتیں انشاءاللہ اختصار کے ساتھ آخر میں اس پر بھی گفتگو آ جائے گی. جو ہمارا موضوع اس وقت زیر بحث ہے وہ تعلق زوجین کے حوالے سے ہے، یعنی دو اہم کرداروں کو ہم سمجھنے جا رہے ہیں. یہ شوہر اور بیوی کا جو کردار ہے، ان کا جو تعلق ہے، نہ صرف گھر کے ماحول پر یہ دونوں اثر انداز ہوتے ہیں، بلکہ بچوں کی تربیت پر بھی یہ شوہر اور بیوی کا جو تعلق ہے وہ بڑے گہرے اثرات ہیں کہ جو مرتب کرتا ہے. بالکل ابتدا میں جب یہ موضوع آغاز ہم نے کیا تھا، ہمارا گھر ہماری ذمہ داری، تو ایک بنیادی بات تو ہم نے یہ سمجھی تھی کہ اسلامی نظام زندگی میں جو یہ خاندان، یہ ایک بہت بنیادی یونٹ ہے اور ایک اکائی کی حیثیت رکھتا ہے ایک اسلامی ریاست میں، اور اسی خاندان کے استحکام پر پورے ایک اسلامی معاشرے اور ایک اسلامی ریاست کا جو استحکام ہے اس کا دار و مدار ہوتا ہے. معاشرہ مضبوط جب ہوگا کہ جب ایک خاندان مضبوط ہوگا, ایک فیملی جو ہے وہ اسٹرانگ ہوگا. اور یہ بات بھی ہم جانتے ہیں کہ خاندان کس کے تعلق سے وجود میں آتا ہے, یہ شوہر اور بیوی ہی کے تعلق سے, نکاح کے ذریعے سے ایک خاندان ایک فیملی ہے کہ جو کہ وجود میں آتی ہے. یہ جو گھر بنتا ہے شوہر اور بیوی کے تعلق سے, یہ بات بھی ہم نے سمجھی تھی کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے گھر کو جو بنانے کا مقصد ہے وہ سورہ نحل کی آیت نمبر 80 میں یہ بیان فرمایا کہ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا, کہ اللہ کے جس نے تمہارے لیے گھروں کو جائے سکون بنایا ہے, یعنی یہ جو گھر کا حق تسلیم کیا ہے انسان کے لیے میرے اور آپ کے لیے, یہ گھر کیوں بنائے گئے, اس کا مقصد کیا ہے کہ تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو. اور بہرحال یہ بات بھی بارہا ہمارے سامنے آئی کہ یہ جو گھر کا سکون ہے, یہ مغرب کی جو تختیاں بازاروں میں ملتی ہیں ہوم سویٹ ہوم, ان کو خرید کر لا کے اور گھر پہ آویزہ کرنے سے گھر میں سکون نہیں آتا, بلکہ جو گھر کا سکون ہے اصل میں وہ گھر کے کرداروں پر منحصر ہے. اور جو اصل کردار ہے یہ شوہر اور بیوی کا کردار, کہ جس کو پھر آگے جا کے ملٹیپل کردار ادا کرنے پڑتے ہیں, یعنی یہ بیوی ہے کہ جو ماں بنتی ہے پھر ساس بنتی ہے, اسی طرح سے شوہر ہے کہ جو کہ پھر باپ بنتا ہے اور سسر بنتا ہے, اور دیگر رشتے ہیں کہ جو کہ اسی سے پھر آگے بڑھتے ہیں. تو لہٰذا یہ ہے کہ گھر کا جو سکون ہے وہ کرداروں پر منحصر ہے, یعنی کردار اپنے فرائض 16 آنے پورے کرے گے تو گھر کا سکون ہے کہ جو کہ میسر آئے گا. تو پہلی بات یہ ہوئی کہ گھر بنانے کا مقصد بھی کیا ہے, سکون حاصل کرنا. اور قرآن مجید پر اگر ہم غور کریں تو یہ جو تعلق زوجین ہے اس کا بھی مقصد اللہ سبحانہ وتعالی نے سکون ہی کا ذریعہ قرار دیا. یہ شوہر اور بیوی کا جو بھی تعلق ہے اس کا مقصد بھی ہے سکون اور راحت. اور بہرحال یہ ہے کہ یہی تعلق گھر کے دو کرداروں کی فلاح اور راحت کا سبب ہے کہ جو کہ بنتا. اور ابتدا میں جو دو آیتیں, ویسے تو تین آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں, دو آیتوں میں یہی مقصد ہے تعلق زوجین کا جو بیان کیا گیا. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 189 ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ ہو الذی خلقکم من نفس واحدہ, وہی اللہ کہ جس نے تمہیں ایک جان سے تخلیق کیا, یعنی آدم علیہ السلام, وجعل منہا زوجہا, اور انہی سے پھر ان کا جوڑا بنایا, یعنی اماں حوا سلام علیہا, ہم سب کے والدین وہ ایک ہی ہیں. اور یہ پہلا جوڑا ہے کہ جو انسانی تاریخ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے وہ بنایا. اور بنانے کا مقصد کیا ہے, یہ تعلق زوجین کا مقصد, لیسکن الیہا, تاکہ وہ اس کے ذریعے سے سکون حاصل کرے. تو شوہر اور بیوی کے تعلق کے حوالے سے بھی ذہن میں رکھیں کہ جو مقصد بیان کیا جا رہا ہے قرآن میں وہ بھی کیا ہے, سکون ہے. گھر بنانے کا مقصد بھی سکون کا حصول, اور یہ گھر بنتا ہے شوہر اور بیوی کے تعلق سے, تو اس کا بھی تعلق کا بھی مقصد کیا ہے, سکون ہے. ایک آیت اور ایڈ کر لیں اس میں, سورہ روم کی آیت نمبر 21, کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے تعلق کے زوجین کو اپنی نشانیوں میں سے قرار دیا. یعنی یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالی نے شوہر اور بیوی کے تعلق کو اپنی نشانیوں میں سے قرار دیا. فرمایا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ, اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا, کہ اس اللہ نے تمہارے لیے تمہاری جانوں سے تمہارے جوڑے بنائے. یہ ازواجا زوج سے نکلا, عربی میں زوج اسپاؤس کو کہتے ہیں, یعنی شوہر کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے شوہر. تو بہرحال یہ ہے کہ تمہاری اپنی جانوں سے تمہارے جوڑے بنائے, اور مقصد کیا ہے, شوہر و بیوی کے تعلق کا, لتسکنوا الیہا, یہاں پر بھی وہی بات آئی کہ تاکہ تم اس کے ذریعے سے سکون حاصل کرو. وجعل بینکم مودتا و رحمہ, اور اس نے تمہارے درمیان ایک مودت ہے اور محبت ہے اور رحمت ہے کہ جو کہ ڈال دی ہے شوہر اور بیوی کے درمیان. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ دونوں آیتوں میں شوہر اور بیوی کے تعلق کا جو مقصد ہے وہ سکون, گھر بنانے کا مقصد بھی سکون, اور گھر جن دو کرداروں سے بنتا ہے شوہر اور بیوی, ان کا بھی تعلق اس کا مقصد سکون کا ذریعہ ہے. اچھا یہ بات تو کلیئر ہے کہ یہ شوہر اور بیوی کا جو تعلق ہے یہ پوری زندگی کا تعلق ہوتا ہے, نکاح کے ذریعے سے, جب ہی ہم کہتے ہیں عقد نکاح, اب کسے کہتے ہیں؟ گرہ کو کہتے ہیں، یعنی جو باندھ دی جائے. تو یہ پوری زندگی کا تعلق ہوتا ہے، یہ چند گھنٹے یا چند مہینے یا چند سالوں کا ملاپ نہیں ہوتا، وہ تو زنا ہوتا. یہ نکاح شوہر اور بیوی کا تعلق پوری زندگی کی کمٹمنٹ ہے کہ جو دونوں کر کے، اور یعنی وہ عقد ہے کہ جو کہ کر رہے ہوتے. تو لہذا یہ پوری زندگی، آپ مجھے یہ بتائیے کہ صرف جنسی جذبے کی تسکین کے ذریعے سے پوری زندگی سکون کے ساتھ بسر ہو جاتی؟ نہیں، بلکہ وہ قلبی سکون بھی چاہیے، وہ ذہنی سکون بھی چاہیے. ان دونوں رشتوں کے درمیان جنسی جذبے کی تسکین کا سامان تو یقیناً ہے، اور یہ پوٹنٹ جذبہ ہے، اللہ نے رکھا ہے، اس کا چینلائز کیا جائز رستے کے ذریعے سے، نکاح کے ذریعے سے، تاکہ نسل انسانی کی جو بقا ہے وہ آگے تسلسل وہ قائم رہے. لیکن یہ ہے کہ پوری زندگی صرف جنسی جذبے کی تسکین سے نہیں گزرتے، بلکہ وہ سکون قلبی بھی چاہیے، ذہنی بھی چاہیے. تو لہذا یہ ہے کہ یہ قلبی اور ذہنی سکون کیسے آئے گا؟ یہ دونوں کردار اپنے فرائض جو ہے وہ ادا کریں گے، حقوق کا احترام کریں گے ایک دوسرے کے، حقوق و فرائض کا جو ہے وہ ایک واضح کلیئر ایک آگاہی وہ ہوگی شوہر اور بیوی کے اندر. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ سکون، قلبی سکون بھی مل جائے گا، ذہنی سکون بھی مل جائے گا. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ تعلق زوجین کے حوالے سے جو ایک مقصد بیان کیا گیا وہ سکون. ایک تیسری آیت بھی ہے کہ جو اس تعلق زوجین میں بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 میں یہ درمیان میں ایک بہت اہم یہ تعلق زوجین کے حوالے سے بات بیان کی گئی، اور اسی آیت کے ذریعے سے پھر ہم تعلق زوجین کو سمجھنے کے حوالے سے اپنے آپ کو آگے بڑھائیں. اور یہ آیت کیا ہے، ٹکڑا کیا ہے آیت کا، کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے بمنزلہ لباس ہیں اور تم ان کے لیے بمنزلہ لباس. یعنی لباس کے استعارے سے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس تعلق کو جو ہے وہ بڑا، یعنی یوں سمجھیں کہ دریا کو کوزے میں بند کر دیا، سمندر کو کوزے میں بند کر دیا. یعنی ایک لفظ، ایک استعارے سے، لباس کے استعارے سے یہ بے نظیر استعارہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے تعلق زوجین کے حوالے سے بیان فرمایا ہے. لہذا اب اس لباس ہی کے لفظ کو سمجھتے ہوئے، اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے، شوہر اور بیوی کے تعلق کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. دیکھیں، سب سے پہلے تو ذہن میں یہ لے کر آئے کہ یہ جو لباس ہے جو ہم پہنے ہوئے ہوتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہوتا. تو لہذا یہ ہے کہ خود قرآن مجید کو اگر ہم ریفر کریں تو سورہ آراف کی آیت نمبر 26 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس لباس کا مقصد بیان کیا ہے. فرمایا کہ یا بنی آدم، اے اولاد آدم، اے انسان، قد انزلنا علیکم لباسا، یقیناً ہم نے تمہارے لیے لباس ہے کہ جو کہ نازل کیا ہے. کیوں؟ دو اس کے مقاصد ہیں کہ جو کہ بیان کیے گئے اس آیت میں، کہ یواری سوآتکم وریشا. نمبر ایک، یہ تمہاری ستر پوشی کرتا ہے، تمہارے عیوب کو اور جو چھپانے کے لائق چیزیں ہیں اس کو چھپاتا ہے، ستر پوشی کرتا ہے، عیوب پر پردہ ڈالتا ہے. وریشا، اور یہ موجب زینت بھی ہے، یہ تمہیں لباس زینت بھی ہے کہ جو کہ بخشتا ہے. اور آگے فرمایا ولباس التقوی ذالک خیر، جو تقوی کا لباس ہے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. یعنی یہ ہے کہ جس طرح سے یہ لباس پوری، یعنی ہم پورے جسم سے یہ چپک جاتا ہے، بالکل قربت کا ایک اظہار ہوتا ہے جسم سے لباس کا، تو بالکل اسی طرح سے یہ تقوی بھی پوری زندگی ایک بندہ مومن کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ ہو جائے، یہ تقوی یعنی خدا خوفی. اور واقعتاً جب شوہر اور بیوی کے تعلق کے ذیل میں یہ لفظ استعمال کیا گیا کہ وہ تمہارے لیے، تمہاری بیویاں بمنزلہ لباس ہیں اور تم ان کے لیے بمنزلہ لباس ہو، تو واقعی یہ ہے کہ تقوی اگر ہوگا شوہر اور بیوی کے اندر تو وہ اپنے فرائض ہیں کہ جو کہ ادا کریں. اور جب کوئی اپنے فرائض ادا کرتا ہے تو دوسروں کے حقوق خود بخود ادا ہو جاتے. میں نے یہ بات پہلے بھی عرض کی تھی کہ مغرب نے ہم سے ایک ہاتھ کیا، مغرب نے جو ہمیں دھوکہ دیا ہے وہ کیا دیا، کہ ہر انسان کے ہاتھ میں مغرب نے حقوق کی فہرست ہے کہ جو کہ تھما دی. تو لہذا ہر کوئی اپنے حقوق کی ڈیمانڈ ہے کہ جو کہ کرتا ہوا نظر آتا ہے. جبکہ دین اسلام کا جو بڑا پیارا اسلوب ہے وہ کیا ہے، دین اسلام کیا چاہتا ہے کہ ہر انسان کے ہاتھوں میں فرائض کی فہرست ہو، وہ اپنے فرائض پر فوکس کرے، اپنے فرائض وہ 100% جو ہے وہ ادا کرے. تو دوسروں کے حقوق خود بخود ادا ہوں گے. یعنی انسان کا فوکس اپنے فرائض پر ہو. اور آج کیفیت کیا ہے؟ بالکل 180 ڈگری جو ہے وہ ریورس کیفیت ہو گئی کہ حقوق کی ڈیمانڈ تو ہم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اپنے, لیکن اپنے فرائض سے جو ہے وہ ہر کوئی الا ماشاءاللہ غافل ہے. اکثریت جو ہے وہ فرائض سے غافل. یہ وجہ ہے کہ ایک انارکی ہے, ایک انتشار ہے کہ جو کہ معاشرے میں ہر سطح پر, چاہے وہ فیملی کے لحاظ سے ہو چاہے ایک ریاست کے لحاظ سے ہو. لہٰذا یہ ہے کہ وہ ایک انتشار ہی ہے کہ جو کہ ہمیں نظر آتا. تو دین اسلام کا اسلوب یہ ہے کہ ہر ایک کے ہاتھ میں فرائض کی فہرست ہو, وہ اپنے فرائض جب وہ 100% ادا کرے گا تو دوسروں کے حقوق خود بخود ادا ہو جائے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ تقویٰ ہوگا شوہر کے اندر, وہ اپنے فرائض ادا کرے گا. یہ بیوی کے اندر تقویٰ ہوگا, ساس سسر کے اندر تقویٰ ہوگا, نند بھاوت جو بھی کردار گھر کے اندر ہے, یہ تقویٰ کی دولت سے ہر کوئی سرفراز ہوگا تو گھر میں سکون آ جائے اور ایک دوسرے کے حقوق کا احترام بھی ہوگا. اللہ تعالیٰ یہ تقویٰ کی دولت جو ہے وہ ہمیں نصیب فرمائے. تو پہلی بات کیا سمجھی؟ شوہر اور بیوی کے تعلق کو قرآن مجید نے لباس قرار دیا کہ تمہارے لیے تمہاری بیویاں بمنزلہ لباس ہیں اور تم ان کے لیے بمنزلہ لباس ہو. اور اس لباس کے استعارے کو ہی ہم آگے بڑھاتے ہوئے شوہر اور بیوی کے تعلق کو سمجھ رہے ہیں. پہلی چیز یہ سمجھی کہ لباس کا مقصد خود قرآن مجید میں بیان ہوا کہ یہ تمہارے ساتر العیوب ہے, یہ تمہارے عیوب کو جو ہے وہ چھپاتا ہے, اور یہ ہے کہ یہ تمہارے لیے موجب زینت ہے. تو یہ جو بات آئی ہے نا کہ یہ تمہارے عیوب پر پردہ ڈالتا ہے یہ لباس, اور یہ حقیقت ہے. تو لہٰذا شوہر اور بیوی کے تعلق سے ذرا اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یعنی یہ شوہر اور بیوی بھی ایک دوسرے کے لیے کیا ہوں گے مجھے بتائیں, وہ کیا ہونے چاہیے؟ وہ ایک دوسرے کے عیوب کو اچھالنے والے ہونے چاہیے یا ایک دوسرے کے عیوب پر پردہ ڈالنے والے ہونے چاہیے؟ تو یہی تعلق ہے کہ جو مطلوب ہے شوہر اور بیوی کے حوالے سے, کہ وہ ایک دوسرے کے عیوب کو اچھالنے والے نہ ہوں بلکہ وہ پردہ پوشی کرنے والے ہوں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ میاں بیوی کا جو بھی تعلق ہے یہ بے تکلف اور ایک انتہائی قربت پر مبنی ہوتا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ عیوب خواہ وہ جسمانی اعتبار سے ہوں, چاہے وہ روحانی اعتبار سے ہوں, چاہے وہ عیوب کردار کے اعتبار سے ہوں, لہٰذا اس کا نمایاں کرنا اور اپنے عیب کو کسی کے سامنے نشر کرنا کوئی بھی جو ہے وہ پسند نہیں کرتا. تو لیکن یہ ہے کہ, اور یہ بات واقعتاً ہر بات کو دل پر جو ہے وہ لے کر یا ہر خطا کو دل میں رکھ کر زندگی اگر گزاری جائے تو واقعتاً یہ ہے کہ 2 دن بھی زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا. ہمیشہ خوبیوں پر نگاہ رکھ کر زندگی بسر ہوتی ہے, عیبوں پر نگاہ رکھ کر 2 دن بھی جینا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا. یہ وجہ ہے کہ حدیث میں شوہروں کو اور مردوں کو کیا موٹیویشن ہے, یعنی اللہ کے رسول فرماتے ہیں شوہر کو یہ تلقین ہے, مردوں کو یہ تلقین ہے کہ بیوی کے اندر کمیاں کوتاہیاں یقیناً ہوں گی. ہر انسان جو ہے وہ غلطی کا پتلا ہے, خطا کا پتلا ہے, کوئی بھی 100% تو نہیں ہے, پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں. لیکن یہ ہے کہ تم اپنی بیوی کی خوبیوں پر نگاہ رکھ کر اس سے زندگی جو ہے وہ بسر کرو. تلقین ہے اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کو. جیسے میں نے عرض کیا کہ برائیوں پر نگاہ رکھ کر 2 دن بھی جینا مشکل ہو جاتا. بہرحال یہ ہے کہ یہ انسانی ایک المیہ ہے کہ جو کہ ہمارا ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ بس ہم دوسروں کے عیوب پر جو ہے وہ نگاہ رکھے ہوئے ہوتے اور خوبیوں سے جو ہے وہ صرف نظر کر رہے ہوتے. وہ کسی نے یعنی ایک تحریر لکھی اور اس میں ایک واقعہ جو ہے وہ نقل کیا, حکایت ہی سمجھیں آپ, ایک یعنی عذر تفنن بھی یہ بات ہے کہ جو کہ آپ کو لگے گی کہ ایک میاں بیوی ان کا روزانہ کو روٹین یہ تھا کہ وہ اپنے بالکونی میں جا کے اور صبح ٹیبل پر جو ہے وہ آمنے سامنے بیٹھ کر جو ہے وہ ناشتہ کرتے تھے. لہٰذا بیگم صاحبہ کا روٹین یہ تھا کہ ناشتہ جیسی شروع ہوتا اور وہ اپنی شیشے کی کھڑکی سے اور سامنے والے گھر پر جو وہ نگاہ ڈالتی تو وہاں پر جو بھی خاتون خانہ ہے انہوں نے اپنے کپڑے دھو کے جو ہے وہ لٹکائے بھی ہوتے تھے. تو لہٰذا اب پہلا دن انہوں نے نظر کی اپنی شیشے کی کھڑکی سے ادھر دیکھا اور شوہر سے کہا کہ دیکھو یہ سامنے والی جو ہیں ان کو تو لگتا ہے کپڑے دھونے نہیں آتے, اتنے میلے کپڑے دھو کے لٹکائے میں, اور لگتا ہے یہ ہے کہ دھونے کا ڈھنگ ہی نہیں سکھایا کسی نے, یا یہ ہے کہ جو بھی سرف ہے وہ بھی یعنی کوالٹی اس کی اچھی نہیں ہے, یا کوئی اگر دھونے والی ہے تو وہ اس کو بھی جو ہے وہ کپڑے دھونے کی تمیز نہیں. بہرحال یہ ہے کہ یہ نکتہ چینی وہ بیگم صاحبہ وہ روزانہ کرتے ہیں، ایک دن ہو گیا، دو دن ہو گیا، پورا ہفتہ گزر گیا، جب بھی بیگم صاحبہ بیٹھیں اپنے شیشے کی کھڑکی سے ادھر دیکھیں تو لہٰذا یہ ہے کہ وہ صاحب جو خاتون خانہ ان کے دھوئے ہوئے کپڑوں پر تنقید وہ کرتے رہے۔ اب اتوار کا دن آیا اور اتوار کے دن خلاف معمول بیگم صاحبہ شوہر کے سامنے ناشتہ کر رہی تھیں اور شیشے کی کھڑکی سے اس طرف دیکھا تو خلاف معمول جو ہے وہ تعریفیں شروع کر دیں کہ بھئی آج تو معاملہ بالکل عجیب ہو گیا، لگتا ہے کہ کوئی ماسی تبدیل کر لی ہے کہ جس کو کپڑے دھونے آ گئے یا دھونے کے ڈھنگ سیکھ لیے گئے ہیں یا کوئی سرف تبدیل کر لیا گیا، آج تو بڑے کپڑے صاف نظر آ رہے ہیں۔ تو وہ جو شوہر صاحب جو ہیں وہ شوہر نامدار پورے ہفتے جو بڑے صبر سے بیگم صاحبہ کی یہ تنقیدیں سن رہے تھے، انہوں نے کہا کہ بیگم صاحبہ آج اتوار کا دن تھا، چھٹی کا دن تھا، اور میں آپ سے پہلے ایک گھنٹہ پہلے جلدی اٹھ کر آپ کی جو یہ شیشے کی کھڑکی ہے اس کو سر سے صاف کیا ہے، تو پھر آپ کو دوسروں کے کپڑے ہیں کہ جو کہ صاف نظر آ رہا ہے۔ اصل مسئلہ کیا ہے وہ یہی ہوتا کہ اپنی عینک پر جو ہے وہ گرد لگی ہوتی ہے، اور یہ ہے کہ دوسروں کے کپڑے ہیں کہ جو کہ وہ خرار نظر آ رہے ہوتے ہیں، دوسروں کی عیب چینی ہے کہ جو کہ کی جا رہے ہوتے ہیں، ان کے عیوب کو جو ہے وہ اچھالا جا رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ ہے کہ وہ شاعر نے اسی موقع کے حساب سے وہ شعر کہا ہے نا، بڑا پیارا شاعر کہتا ہے کہ نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ تو اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ جب ہم دوسرے پر کوئی انگلی اٹھا رہے ہوتے ہیں تو بقیہ انگلیاں جو ہے وہ اپنی طرف ہوتی ہیں، تو لہٰذا یہ ہے کہ اگر اپنی خرابیوں پر جو ہے وہ نگاہ کی جائے تو واقعتاً یہ ہے کہ ایک کیفیت سامنے آئے گی کہ ہم کتنے پانی میں۔ تو ہر انسان غلطی کا پتلا ہے، کوئی بھی جو ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ چیز کہ شوہر اور بیوی کا جو بھی تعلق ہے یہ بسر ہوتا ہے خوبیوں پر نگاہ رکھے، عیبوں پر نگاہ رکھ کے دو دن بھی جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن کیا کیجئے کہ شوہر بیوی کے جو ہے وہ عیوب پورے خاندان میں اچھالنے پر تلا بیٹھا ہے، اور بیگم صاحبہ اپنے شوہر کے عیوب ہیں کہ جو کہ پورے خاندان میں، تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا۔ یعنی جب یہ لباس کا استعارہ شوہر و بیوی کے لیے استعمال کیا گیا تو مجھے بتائیے کہ اگر کسی بھری محفل میں کوئی کیڑا جو ہے وہ لباس کے اندر گھس جائے، کرتے کے اندر گھس جائے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا پوری بھری محفل کے سامنے کرتا اتار کے اور کیڑا نکالتے ہیں؟ کبھی ایسا نہیں کرتے نا، ہم کہیں الگ کمرے میں جاتے ہیں اور پھر وہاں پر یہ جو ہے وہ جو بھی پتنگا گھسا ہے اس کو نکالتے ہیں، پوری محفل کے سامنے تو نہیں ایسا کرتے۔ لیکن یہ ہے کہ کس طرح سے شوہر اور بیوی پورے خاندان میں ایک دوسرے کے عیوب کو جو ہے وہ اچھالنے والے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کیفیت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو پہلی بات یہ آ گئی کہ یہ لباس کیونکہ ساتر العیوب ہوتا ہے، اور قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں شوہر اور بیوی کے تعلق کو بھی لباس سے جو ہے وہ تعبیر کیا گیا، تو لہٰذا یہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے ساتر العیوب ہوں گے، ایک دوسرے کے عیوب کو جو ہے وہ ستر پوشی کرنے والے ہوں گے، اچھالنے والے لوگ۔ اچھا دوسری بات کیا ہے؟ وریشہ کا لفظ آیا، یہ لباس کیا ہے؟ مجھے بھی زینت بھی ہوتا، یہ انسان کی شخصیت کو زینت بخشتا ہے، اور کبھی بھی جو بے لباس انسان ہوتا ہے وہ زینت کا اظہار نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو ایک یعنی ایک پاگل پن کا تصور ذہن میں آتا ہے کہ پتہ نہیں یہ اپنے آپے میں نہیں ہے، یہ بے لباس ہے۔ تو لباس کیا ہوتا ہے؟ وہ انسانی شخصیت کو مزین کرتا ہے، اس کو ایک استوار کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے یہ شوہر اور بیوی بھی ایک دوسرے کے لیے زیب و زینت کا اظہار کریں۔ آج المیہ کیا ہے، جو بدقسمتی ہے، ڈائلیما ہے ہمارے معاشرے کا، کہ معاشرتی جو چلن ہے اور مغرب کی جو اندھی تقلید ہے، اس میں بیوی کا جو سجنا ہے وہ عموماً کس کے لیے ہو گیا؟ یعنی یہ بیوی کا سجنا اور میک اپ کرنا یہ اب شوہر کے بجائے یہ نامحرموں کے لیے زیادہ ہو رہا، اور یہ پورا جو بیوٹی پارلر کلچر ہے جس کو پروموٹ کیا گیا وہ اصل میں کس کے لیے کیا گیا ہے؟ یعنی یہ ہے کہ دو دو تین تین گھنٹے ہیں کہ جو کہ خواتین وہ سج کے، اور دکھانا کس کو مقصود ہوتا ہے؟ وہ نامحرموں کو ہوتا ہے اکثر و بیشتر۔ اور جو شوہر نامدار ہے کہ جس کے لیے سجنا چاہیے، جس کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو زینت بیوی کو بخشنی چاہیے، وہ تو صبح 8 سے 9 گھنٹے ڈیوٹی کر کے تھکا آرا آ کے، اور یہ کہ جب وہ گھر میں داخل ہوتا ہے تو پیاز اور لہسن کی بو سے جو ہے وہ بیوی ہے کہ جو کہ اس کا استقبال کر رہی ہوتی۔ اور یہ ہے کہ یہ تصور جو میک اپ کا ہے وہ کس کے لیے ہے، وہ باہر کے لیے، اور یہ ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ یعنی سجا کے اور نامحرموں کے سامنے شور خود ہیں کہ جو کہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں، بے پردہ کر کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ تصور ہے کہ جو کہ ہمارے ہاں یہ آ گیا ہے سجنے کا اور زینت کا. تو بہرحال یہ شوہر اور بیوی وہ ایک دوسرے کے لیے زیب و زینت کا وہ اظہار ہوں گے اور اس کا اظہار وہ ہوگا. باقی یہ ہے کہ تحفظ کا معاملہ جہاں تک ہے، حفاظت کا ذریعہ بھی جو ہے وہ شوہر اور بیوی کے حوالے سے وہ نظر آتا ہے. یعنی یہ ہے کہ شوہر کے جو بھی راز ہیں، اب یہ ذمہ داری کس کی ہے کہ وہ راز رہے، وہ بیوی کی ذمہ داری. بیوی کے جو راز ہیں وہ راز رہیں، یہ کس کی ذمہ داری؟ یہ شوہر کی ذمہ داری. دیکھیے قرآن مجید میں سورہ تحریم اگر آپ کے ذہنوں میں آئے تو سورہ تحریم میں بالکل آغاز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے واقعات بیان کر کے پوری انسانیت کے سامنے بڑی ایک عملی رہنمائی ہے کہ جو کہ دی گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک زوجہ کو راز کی بات بتائی، پورا وہ واقعہ آپ کے ذہن میں سورہ تحریم کی ابتدائی آیات کی روشنی میں آ گیا ہوگا. اب جو نسوانی کیفیات ہوتی ہیں یہ زیادہ معاملہ خواتین میں ہوتا ہے، لیکن مردوں کو بھی زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں. یہ کیفیت جو ہے وہ اب مردوں میں بھی جو ہے وہ نمایاں ہوتی چلی جا رہی ہے کہ پیٹ میں بات رکتی نہیں، راز وہ راز نہیں رہتا بلکہ وہ آگے ڈائیورٹ ہوتا رہتا ہے. خواتین بھی جو ہے وہ ان کو کوئی راز کی بات بتائی جائے کہ بھئی دیکھو یہ راز کی بات ہے، کسی اور کو نہیں بتانا، تو وہ دوسری کو منتقل کرتی ہے یہی کہہ کے بھئی میں تمہیں بتا رہی ہوں، کسی اور کو نہیں بتانا، وہ تیسری کو منتقل کرتی ہے. تو اس طرح سے یہ راز راز نہیں رہتا. تو یہی معاملہ ہوا، ایک زوجہ محترمہ کو اللہ کے رسول نے راز کی بات بتائی اور ان زوجہ نے کسی دوسری زوجہ کو وہ راز منتقل کر دیا. اللہ نے وحی خفی کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو متنبع کر دیا کہ بھئی یہ جو راز کی بات تھی وہ راز نہیں رہی. اور یہ سورہ نساء میں آیت نمبر 34 میں ازواج مطہرات اور نیک صالح عورت کی جو ایک خوبی بیان کی گئی ہے، حافظات للغیب، وہ غیب میں رہتے ہوئے رازوں کی حفاظت کرنے والی اپنے شوہر کی. اس کے خلاف یہ طرز عمل تھا، راز راز نہیں رہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ کہ جہاں پر کفار کے حوالے سے پلاننگ ہو رہی ہے اور دیگر حساس معاملات ہیں کہ جو ڈسکشن میں آ رہے ہیں، اور اپنی ازواج مطہرات سے بھی اللہ کے رسول بعض نازک جو بھی امت کے مسائل ہیں اس کے حوالے سے مشورہ کیا کرتے تھے. لہذا یہ گھرانہ تو بڑا ہی متقاضی تھا کہ اس میں رازوں کی حفاظت وہ کی جاتی، لیکن اللہ کے رسول نے ایک راز کی بات بتائی زوجہ کو، انہوں نے منتقل کر دی دوسری زوجہ کو. اور ان کے ذہن میں بھی یہ تھا کہ بھائی یہ تو گھر ہی کے جو ہے وہ فرد ہے، تو لہذا یہ ہے کہ وہ گھر کے اندر بات رہے گی، لیکن یہ اس نازک گھرانے کے حوالے سے یہ خلاف واقعہ بات تھی. تو فوراً متوجہ کیا گیا سورہ تحریم، اور اس میں بھی حسن معاشرت دیکھیں اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم جو نمایاں کیا جانا چاہیے. اللہ کے رسول آئے ہیں ان زوجہ محترمہ کے پاس کہ جن کو راز کی بات بتائی تھی، انہوں نے راز منتقل کر دیا. سورہ تحریم میں الفاظ کیا ہیں، عرف بعضہ وعارض عن بعض، اللہ کے رسول نے چند باتیں ہیں کہ جو کہ انہیں جتائیں اور اکثر باتوں سے جو ہے وہ اعراض کیا، بعض باتوں سے اعراض کر دیا. یعنی یہ ہے کہ جو ایک طرز عمل آج ہمارا ہوتا ہے کہ اگر 2026 اپریل میں آج کے دن اگر بیوی سے کوئی غلطی ہوتی ہے، کوئی خطا کا معاملہ ہوتا ہے، تو اس پر تو ہمارا غصہ کس طرح سے چڑھتا ہی چڑھتا ہے اور برستے ہیں ہم اس کے اوپر. لیکن یہ ہے کہ اس ایک جو آج مسئلہ ہوا ہے، اس کے علاوہ جو 2024 کے جو گھڑے مردے تھے انہیں بھی اکھاڑا جاتا اور انہیں بھی اکھاڑ کر جو ہے وہ لایا جاتا ہے کہ تم تو ہو ہی ایسی اور تم نے فلاں فلاں دن بھی یہی کام کیے تھے. یعنی وہ مسائل ختم ہو چکے تھے، ذہنوں سے محو ہو چکے تھے، لیکن کس طرح سے جو ہے وہ بمبارمنٹ ہے کہ جو کہ کی جاتی. لیکن اللہ کے رسول کا جو حسن معاشرت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیا تھا؟ بعض باتوں کو جتایا کہ بھئی یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور بعض باتوں سے جو ہے وہ آپ نے صرف نظر کر دیا. تو اس طرح سے جو ہے وہ گھر ہیں کہ جو کہ بنتے ہیں اور چلتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی یہ سمجھ ہے کہ جو کہ عطا فرمائے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ شوہر کے راز، بیوی کو اس کی حفاظت کا معاملہ، اسی طرح بیوی کے جو بھی راز ہیں وہ شوہر اس کی حفاظت کرے، کہیں دوسرے جگہوں پر وہ منتقل نہ کرے، دوسرے افراد کو منتقل نہ کرے. اسی طرح سے اولاد کی حفاظت بھی ہے کہ جو ذمہ داری ہے والدین کی، اور خاص طور پر والدہ کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں بالکل، اور بہرحال یہ ہے کہ یہ پورے مستقبل کی ذمہ داری ایک عورت پر ہوتی ہے کہ گھر کے اندر رہ کے وہ معاشرے کو بہترین رجال کار افراد کی صورت میں، اپنی اولاد کی صورت میں وہ فراہم کرے. تو لہٰذا یہ اپنی اولاد کی جو بھی حفاظت ہے، خاص طور پر نظریاتی سطح پر، کہ کوئی ایسے باطل نظریات وہ اولاد کے اندر پنپنے نہ پائیں، تو اولین جو گود ہے وہ کس کی ہے؟ وہ والدہ کی گود ہے. تو لہٰذا وہ نظریاتی سطح پر والدہ اسٹرانگ ہوگی تو وہ اپنے بچوں کے اندر بھی وہ حفاظت کا معاملہ وہ کر پائے. اسی طرح سے والد کی ذمہ داری بھی ہے کہ جو کہ عائد ہوتی ہے، کہ وہ بھی نظریاتی سطح پر اولاد کی جو بھی ٹریننگ ہے اور ان کی جو تربیت ہے اس کا اہتمام وہ کرے اور اس کی حفاظت کا معاملہ کرے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے. تو دو نکات ہم نے سمجھے ہیں کہ یہ بیوی اور شوہر، اس کو قرآن مجید نے لباس کے استعارے سے اس کردار کو واضح کیا ہے. تو یہ لباس ساتر العیوب ہوتا ہے، تو شوہر اور بیوی بھی ایک دوسرے کے لیے ساتر العیوب ہوں گے. اسی طرح سے یہ لباس موجب زینت ہے، زینت بخشتا ہے انسان کو، تو شوہر اور بیوی وہ ایک دوسرے کے لیے زیب و زینت کا وہ ذریعہ ہوں گے. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے اور حفاظت کا بھی ذریعہ ہوں گے. تیسری بات سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ جو لباس ہے یہ انسان کی شخصیت کی تکمیل بھی کرتا. یعنی لباس، بے لباس انسان کی مثال میں نے آپ کے سامنے دی تھی. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، یعنی ایسا انسان کہ جو کرتا پہن کے آ جائے، شلوار پہن کے نہ آئے. تو لہٰذا یہ ایسے انسان کو آپ کیا کہیں گے؟ یعنی اس کی شخصیت کی تکمیل کا معاملہ نہیں، ادھورا لباس ہے کہ جو کہ پہنتے. اسی طرح سے یہ شوہر اور بیوی بھی ایک دوسرے کی شخصیت کی تکمیل کا ذریعہ ہو، کیونکہ کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، 100% کوئی نہیں. کمیاں کوتاہیاں انسان کے اندر ہیں، وہ شوہر کے اندر بھی ہوگی اور بیوی کے اندر بھی ہوگی. لیکن یہ ہے کہ کمیوں کو، کوتاہیوں کو اچھالنے کے بجائے اب کردار کیا ہونا چاہیے کہ یہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کی شخصیت کی تکمیل کریں، جو کمیاں کوتاہیاں ہیں ان کو اوور کم کرنے کی کوشش کریں، ان کو ایلیمنیٹ کرنے کی کوشش کریں. تو اس طرح سے جو ہے یہ گھر ہے کہ جو کہ بسا رہے گا. لیکن اب کیفیت کیا ہے کہ بہترین لباس ہے کہ جو انسان پہنا ہوا ہے، لیکن منہ پر جو ہے وہ 12 بج رہے ہیں اور منہ بسورا ہوا ہے، ہر وقت منہ پھٹ اور ہٹ جھڑ والی کیفیت ہے کہ جو کہ غصے کی چہرے پر ہے. لباس بہترین ہے، تو لباس بہترین ہو اور منہ پر جو ہے وہ غصے کی کیفیت ہو، تو یہ لباس کے حسن کو بھی کیا کر دیتا ہے؟ مان کر دیتا ہے. بالکل اسی طرح سے شوہر اور بیوی یہ لباس کی مانے میں بہترین لباس ہے، بہترین جوڑا ہے کہ جو اللہ نے بنا دیا. لیکن اب ایک دوسرے کے منہ پر جو ہے وہ 12 بج رہے ہیں دوسرے کے لیے، اور یہ ہے کہ غصے کی کیفیت ہے، تو لہٰذا یہ ہے کہ جو لباس کا حسن ہے وہ مان پڑ جاتا ہے. اسی طرح سے بعض دفعہ دوسری کیس آپ دیکھیں کہ سادہ سا لباس ہے لیکن مطمئن چہرہ ہے، پرسکون چہرہ ہے، تو جو لباس کی جو سادگی ہے یا کمی ہے اس کو بھی یہ سادہ اور مطمئن چہرہ جو ہے وہ لباس کی کمی کو دور کر دیتا، اس کا احساس نہیں ہونے دیتا. اور یہ جو سیرت کا اچھا ہونا ہے، یہ صورت کے اچھا ہونے سے کہیں زیادہ پائیدار ہے. اور یہ وجہ ہے کہ شریعت نے جو مدار بنایا ہے وہ کس پر بنایا؟ وہ حسن پر نہیں بنایا، وہ خوبصورتی پر نہیں بنایا، وہ مال و حشمت پر نہیں بنایا، وہ نسب پر نہیں بنایا. دیکھیں اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ جب بھی نکاح سے پہلے لڑکی کی تلاش ہوتی ہے تو اکثر و بیشتر تین باتیں دیکھی جاتی ہیں. لڑکی کا مال و دولت دیکھی جاتی، اس کا حسب نسب دیکھا جاتا ہے، اس کی خوبصورتی دیکھی جاتی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تینوں پر جو ہے وہ تم مدار قائم نہ کرو، بلکہ دینداری کو ترجیح دو. کس کو مدار بنایا گیا؟ دینداری کو بنایا گیا. سیرت کو مدار ہے کہ جو کہ بنایا گیا، کیونکہ خوبصورتی کو اگر مدار بنایا جائے گا تو یہ جو خوبصورت ہونا ہے، کہا جاتا ہے نا کہ مجھے تو چاند کا ٹکڑا چاہیے اپنے بیٹے کے لیے، تو وہ چاند کا ٹکڑا تو آ جاتا ہے، لیکن وہ خوبصورتی اور چاند کا ٹکڑا وہ 4 مہینے میں، 2 مہینے میں اپنی جو بھی کیفیت ہے وہ دکھاتا ہے. سیرت جو ہے وہ یعنی دین کے مطابق نہیں ہوتی، سیرت جو ہے وہ بگڑی بھی ہوتی. تو جو خوبصورتی ہے وہ 2 مہینے جو ہے وہ اپنی کارگزاری دکھاتی ہے، اور کس طرح سے بچی جو ہے وہ اپنے گھر میں بیٹھی ہوتی اور جو ہے وہ گھر کا سکون ہے کہ جو کہ برباد ہو جاتا. اسی طرح نہ مال و دولت یہ، اور نہ حسب نسب، یہ تینوں چیزیں مدار نہیں بنتی. مدار اگر بنتا ہے تو وہ شریعت ہے کہ جو کہ بناتی ہے، یعنی سیرت کو اور دینداری کو. اللہ تعالیٰ اس کی طرف بھی ہمیں توجہ دینے کی توفیق نصیب فرمائے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ لباس جس طرح سے ایک دوسرے کی تکمیل کا ذریعہ ہے شخصیت کی, کوئی بھی جب وہ پرفیکٹ نہیں, اسی طرح شوہر اور بیوی بھی ایک دوسرے کی شخصیت کی تکمیل کا یہ ذریعہ بنے گا. باقی آخری بات یہ ہے آج کی نشست کے حوالے سے, انشاءاللہ یہ کنٹینیوشن میں بات آگے چلے گی, کہ جو بہترین لباس انسان نے پہنا ہوا ہو لیکن اس کو پہننے کے باوجود دوسرے کا لباس اچھا لگ رہا ہے, تو یہ بھی بڑی عجیب بات ہے نا. اور شوہر اور بیوی کے تعلق کے حوالے سے سمجھیں تو یہ بڑی سینسٹیو بات ہے, کیونکہ شوہر اور بیوی بھی ایک دوسرے کے لیے بمنزلہ لباس ہے نا. اللہ تعالیٰ نے بہترین لباس دے دیا شوہر کے تعلق سے اور بیوی کے تعلق سے, لیکن نگاہیں دونوں کی کس طرف ہیں, وہ کسی اور کے لباس, کسی اور کی طرف ہیں. تو یہ ہے اصل میں عدم اطمینان کا شکار ہے کہ جو کہ انسان مرد یا عورت ہے کہ جو کہ ہوتی ہے, نگاہیں دوسروں کی طرف, نامحرموں کی طرف جب وہ پڑتی ہیں. اور اس کا جو تدارک ہے, اس کو جو ریسٹرینٹ کیا ہے, وہ دین اسلام نے کیسے کیا ہے کہ یہ نگاہیں جو ہے وہ شوہر کی بیوی کی طرف رہیں, بیوی کی شوہر کی طرف رہیں, اور یہ بدنظری کے معاملات نہ ہوں. تو قرآن مجید میں پھر ستر و حجاب کے احکامات ہیں کہ جو کہ دیے گئے, کہ جس کو ہم نے تار تار کر دیا. ہماری محافل میں اب ستر و حجاب کہاں رہ گیا, وہ حیا کس طرح سے جو ہے وہ رخصت ہو گئی. اور ہماری بچیاں, میں عرض کرتا رہا ہوں, نکاح کے اور شادی کے تقاریب میں آپ دیکھیں مخلوط محافل کا کلچر وہ عام ہو گیا, اور یہ ہے کہ مکس گیدرنگ ہو رہی ہے اور ایک ہی پنڈال کے نیچے محرم نامحرم سب موجود ہیں اور ماتھے پر بل نہیں ہیں. ہماری بچیاں ہیں کہ جو کہ بن سور کر, اور یہ ہے کہ ڈانڈیاں ہیں کہ جو کہ ڈال رہی ہوتی ہیں, ڈانس کر رہی ہوتی ہیں تقاریب میں نامحرموں کے سامنے آ کر, اور ہمارے ماتھے پر جو وہ بل نہیں پڑے. اور یہ سیدھا سیدھا قرآن مجید کے جو دو صورتیں ہیں کہ جس میں ستر و حجاب کے احکامات بیان ہوئے, اس کی خلاف ورزی, سورہ نور, سورہ عذاب. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ تدارک کیا ہے ستر و حجاب کے احکامات سے اس کے حوالے سے, کہ نگاہیں شوہر اور بیوی کے ایک دوسرے کے لیے رہے, یہ تعلق جو ہے وہ اسی طرح سے مضبوط ہوگا, یہ کسی اور کی طرف نہ اٹھے. اللہ تعالی ہمیں اس تعلق کو جو ہے وہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ چند باتیں ہیں کہ جو اگلی نشست میں بھی ہمارے سامنے آئیں گی. اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. جیسے کہ آغاز میں کہا گیا تھا کہ جو چند اختصار کے ساتھ جو باتیں ہیں وہ کی جائیں گی. اس وقت اسرائیل میں جو ایک بل پاس ہوا ہے, انتہائی انسانی افسوس, جو کہ واقعتاً بڑا تکلیف دہ ہے امت مسلمہ کے لیے, اگر امت مسلمہ اسے سمجھے. اصل میں ڈائلیما اس وقت یہ ہے کہ امت مسلمہ بالکل جو ہے وہ سن نظر آ رہی ہے, الا ماشاءاللہ, الا ماشاءاللہ, بالکل سن, خاص طور پر اس یہ قضیہ فلسطین کے حوالے سے. یعنی اب بش نے تو, بلکہ ٹرمپ نے تو اب وہ رخ ہی بالکل تبدیل کر دیا, قضیہ فلسطین کے حوالے سے رخ تبدیل کر دیا ایران پر حملہ کر کے, اور ایک نیا محاذ ہے کہ جو کہ کھول دیا. اب تو وہ فلسطین اور وہاں کے مسلمانوں کے حوالے سے اب ذہن میں وہ باتیں ہیں کہ جو کہ مہاں ہوتی جا رہی ہیں. لیکن ابھی جو اسرائیل میں یہ بل پاس ہوا اکثریت کے ساتھ, وہ بل کیا ہے کہ جو اسرائیل کی جیلوں میں جو فلسطین کے مسلمان قید ہیں, اب یہ بل کی منظوری یہ پہلی دفعہ ہو گئی ہے, اور مزید دو دفعہ اگر یہ منظوری کا معاملہ یہ یہاں پارلیمنٹ میں ہو جائے اسرائیل میں, تو پھر یہ قانون کا درجہ ہے کہ جو کہ پا جائے گا, کہ جو بھی مسلمان فلسطین کے قید ہیں, قید یعنی اسرائیل کی جیلوں میں, انہیں 90 دن کے اندر جو ہے وہ سزائے موت دی جائے. اور یہ انسانیت سوز بل ہے. اقوام متحدہ نے بھی اس کو انسانیت سوز تو قرار دیا, لیکن مجھے بتائیں کہ اسرائیل اور امریکہ کے سامنے یو این او کی, اقوام متحدہ کی اہمیت کیا ہے؟ وہ تو امریکہ کی جو ہے وہ اسرائیل کی کنیز اور لانڈی کی حیثیت رکھتا ہے. اس کے جو بھی احکامات ہیں وہ جوتے کی نوک پر جو ہے وہ امریکہ رکھتا ہے, اس کی تو کوئی حیثیت نہیں, صرف زبانی کلامی جمع خرچ ہے کہ جو کہ وہاں پر چل رہا ہے. تو یہ قانون ہے کہ جو کہ اب وہ بل پیش کر دیا گیا, پہلی دفعہ اس کی منظوری ہو گئی, دو دفعہ اور مزید پیش کر کے اور منظوری کا عمل ہو جائے تو یہ قانون کا درجہ بن جائے گا کہ فوجی عدالتوں میں, عام عدالتوں میں بھی نہیں, فوجی عدالتوں میں یہ کاروائی کر کے اور 90 دن کے اندر فلسطین کے جو بھی مسلمان قید ہیں اسرائیلی جیلوں میں, انہیں 90 دن کے اندر سزائے موت ہے کہ جو کہ دی دی. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ تو کھلم کھلا وہ جو تالموت میں یہود کا عقیدہ ہے بالکل واضح, کہ وی آر دا چوزن پیپل آف دا لارڈ ادر دین جنٹائلز گویمز, کہ اصل جو چنیدہ بندے ہیں وہ اللہ کے محبوب بندے وہ تو یہودی ہیں، اور غیر یہودی تو وہ جانوروں کی مانند ہیں، جنٹائلز، گویمز کی مانند ہیں، جیسے چاہیں ہم ان کے ساتھ سلوک کریں. یہ گویا اپنے عقیدے کا ایک اظہار ہے کہ جو کہ مزید اب نمایاں ہو رہا ہے، قضیہ فلسطین میں تو نمایاں ہمارے سامنے ہو گیا. اور بہرحال یہ ہے کہ اس میں جو افسوسناک کردار ہے وہ امت مسلمہ کا ہے. یعنی ابھی تک معلوم حد تک جو ہے وہ کوئی بھی اسلامی ملک نے ابھی تک اس کی کوئی زبانی کلابی میں مذمت نہیں کی، عملی اعتبار سے کوئی اگلی یعنی قدم بڑھانا تو وہ دور کی بات ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ گزارش یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی کوئی بھی فورم ہو، اس ظالمانہ جو بھی قانون کا پاس ہونا اسرائیل میں اور مختلف دیگر ممالک میں، اب احتجاج ہے کہ جو کہ شروع ہو گیا، لیکن یہ ہے کہ سن بیٹھے اس وقت اسلامی ممالک اور حکمران، اور یہ ہے کہ بس وہ اپنے ہی لوگوں پر ایک تو بم ہے کہ جو کہ مہنگائی کا اور پیٹرول کا وہ تو گرائے رہے، اور ان کی عیاشیوں میں جو ہے وہ کوئی کمی نہیں آ رہی. یعنی ہونا تو یہ چاہیے کہ اپنی عیاشیاں جو ہے وہ کم کریں، اور جن کو مفت پیٹرول اور دیگر مراد دی جا رہی ہیں وہ ذرا سادگی پر آئیں، اپنی عیاشیاں چھوڑیں، اور اربوں کے جو بھی یہ جہاز رکھ کے بیٹھے ہیں وزیر اعظم صاحب، ذرا اس پر بھی نظر ثانی کریں. لیکن یہ ہے کہ المیہ یہ ہے کہ وہ بم پہ بم ہے کہ جو کہ مہنگائی کا گر رہا ہے، اور یہ ہے کہ وہ ٹرمپ اور اسرائیل اپنے سہونی جو بھی عزائم ہیں اس کو آگے سے آگے بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، اور ڈنکی کی چوٹ پر جو ہے وہ اب کہہ رہا ہے کہ ہم یعنی اسٹون ایج میں ایران کو جو ہے وہ لے جائیں گے. تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ کے مقابلے میں تو کوئی سپریم پار نہیں. اور وہ فرعون بھی اٹھ گئے، قارون بھی جو ہے وہ چلا گیا، نمرود بھی جو ہے وہ نیست و نابود ہو گیا، تو امریکہ اور یہ اسرائیل بھی انشاءاللہ نہیں بچیں گے. اللہ کے مقابلے میں کوئی اس کو عاجز کرنے والا نہیں، کوئی اس کو ہرانے والا نہیں. لیکن بہرحال یہ ہے کہ اس پورے سینیریو میں امتحان کس کا ہے؟ جہاں ایرانیوں کا ہے، وہاں کے مسلمانوں کا ہے، جہاں فلسطین کے مسلمانوں کا امتحان ہے، وہاں پوری امت مسلمہ کا امتحان ہے. ہمارا امتحان ہے کہ ہم کیا کردار ہیں کہ جو کیا ادا کر رہے ہیں بحثیت مجموعی. تو بہرحال یہ ہے کہ جہاں جس سطح پر بھی آواز بلند کی جائے، یقیناً عوام کے پاس تو مزید اور کیا چیز ہے، وہ احتجاج ہی ہے، صدا احتجاج جو بلند کر سکتے ہیں، اور جن کے پاس اختیار ہے وہ کچھ اور بھی کر سکتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ ہمت دے، وہ ایمان کی دولت نصیب ہو جائے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے حکمرانوں کو بھی یہ ہدایت نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی ہدایت نصیب فرمائے، اور جو بھی دشمن کے عزائم ہیں ان کو نیست و نابود فرمائے، اور یہ کہ ہمیں امت مسلمہ کو اتحاد اور اتفاق کی دولت جو ہے وہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.